الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھی نے بتایا، ان کے پاس انفارمیشن آئی ہے، ماہ رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا ہے، تو آپ کو ماہ رمضان مبارکباد ہو چکی. نیکیوں کا موسم بہار الحمدللہ کہ اس کا آغاز ہو گیا. ہمارا پروگرام معمول کے مطابق جیسے کہ ہر سال الحمدللہ کے چلتا رہا، کہ پہلے روز چونکہ شک ہوتا ہے کہ تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی، چاند کا اعلان کب ہوگا، تو اس روز صرف تعارف قرآن کے حوالے سے ایک عمومی بیان ہو جاتا ہے، تاکہ جس قرآن کا ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں اس کی عظمت اور اس کے تعارف کے حوالے سے کچھ ہمارے اندر ایک کیفیت ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. چنانچہ باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا. البتہ چونکہ اب چاند نظر آ گیا تو تراویح ہم پڑھیں گے، میں مختصر گفتگو کروں گا تعارف قرآن کے حوالے سے. قرآن مجید کے بارے میں ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے تین حصے ہیں. نمبر ایک یہ کہ قرآن اللہ کا کلام، کلام اللہ. سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، شہنشاہ ارض و سماوات. چنانچہ لفظ کلام اللہ بھی قرآن میں آیا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اللہ کا کلام ہے. نمبر دو یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اگرچہ خود قرآن نے اسے کتاب بھی کہا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فاش گویا ماں سے درد مزبرس، تھی کتابیں نیز چیزیں دیگرس، صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے. یہ کتاب نہیں ہے، یعنی عام معنوں میں کتاب نہیں ہے. کتاب کا ایک تصور ہر شخص، اس کی ایک کونوٹیشن ہے. کتاب کیا ہوتی ہے؟ کچھ مضامین کا ایک مجموعہ ہے، مجلد شکل میں آپ کے پاس آئے گی، آپ کہیں گے کتاب ہے. عام طور پر کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کی آگے تفصیلات ذیلی عنوانات کے ذریعے اس کو کھولا جاتا ہے. قرآن اس معنی میں کتاب نہیں ہے کہ اس کے پھر چیپٹرز ہوں اور ہر چیپٹر میں جو ایک اس موضوع سے متعلق جو جز اس میں زیر بحث آیا ہو بس وہ وہیں ختم ہو جائے، اب نیا جو شروع ہو گیا اس کے بعد اس سے اگلا جو ہے پوائنٹ آ گیا. یہ اس معنی میں کتاب نہیں. اقبال کے شعر ہی کو میں آگے بڑھاؤں، چونکہ کتاب کا تعارف، قرآن کا تعارف اقبال جس انداز سے کراتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عظمت قرآن کا جو انکشاف اس دور میں عصر حاضر میں علامہ اقبال پر ہوا، ان کے خیال میں اور کوئی ان کے آس پاس دکھائی نہیں. کیا شے ہے یہ قرآن؟ اس انداز سے کسی نے نہیں کہا. فاش گویا ماں سے درد المزبرس، ای کتابیں نیز چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا و ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تاثیر ہے، اسی کی عکاسی اس کے کلام میں ہے. کلام کس کا ہے؟ کلام کے اندر جس شخصیت کا کلام ہوتا ہے اس کی شخصیت کی پوری عکاسی موجود ہوتی ہے، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی اوصاف کی ایک عکاسی ریفلیکشن اس کے کلام میں ہوتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ الظاہر ہے الباطن ہے، مثل حق پنہا، ذات باری تعالیٰ کی طرح انتہائی پنہا ہے، انتہائی باطن ہے، مخفی ہے. لیکن ساتھ ہی ہم پیداش کو اتنا ہی وہ ظاہر بھی ہے، الظاہر بھی ہے اللہ تعالیٰ، الباطن بھی ہے، اور یہ قرآن بھی الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. پچھلے دنوں گفتگو ہو رہی تھی سورۃ القمر کے حوالے سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایک اعتبار سے قرآن انتہائی آسان کتاب ہے. اس کا جو اصل سبجیکٹ میٹر ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ اتنا واضح ہے، اس کی ہدایت اتنی تابناک ہے اور اتنے سادہ انداز میں ہے کہ ہر عام شخص بھی اس کو پک کر کے اس سے پورا طور پر استفادہ کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف الظاہر الباطن، باطنی معاملہ، اس کی گہرائی، یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، حکمت اور معرفت اس کا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں اور جس کے کوئی تہ نہیں، لا محدود ذخیرہ. اس کے جو باطنی حقائق ہیں وہ انسان ہر دور میں، لوگ جو ہیں اس کے لیے محنت کریں گے، اس بحر میں غواسی کریں گے، غوطہ زنی کریں گے، حکمت اور معرفت کے نئے نئے موتی لائیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا یہ خزانہ. چنانچہ ایک اعتبار سے الظاہر، ایک اعتبار سے الباطن، والاول والآخر والظاہر والباطن. اور زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ خود زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، اور یہ کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تو یہ عام کتاب نہیں ہے. چنانچہ آخری شعر اس نظم کا یہ ہے کہ چوں بجاں ذرت جان دیگر شبد، جب کسی انسان کے اندر یہ کتاب سرایت کر جائے اس کے باطن میں، تو اندر انقلاب آ جاتا، اور جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور جب باطن میں انقلاب آتا ہے تو پھر ظاہر میں بھی ایک انقلاب کا وہ پیش خیمہ بن جاتا ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. چنانچہ اس پہ یہ جس کا کلام ہے اس کی صفات کی عکاسی اس کلام کے اندر موجود ہے، اور ہوتا بھی ہے. یہ کلام الملوک کی ملوک الکلام. اور دوسری بات یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کس شان سے ہوا؟ نزل به الروح الامین علی قلبک. روح الامین، جبرائیل امین، وہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں. آپ کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو بھی آیات ہیں، چند آیات ہوں یا طویل صورت ہو، بعض اوقات بڑی طویل طویل صورتیں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوں گی، لیکن اس کو محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا، اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے. تو بہرحال یہ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور بطرز تنزیل نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جستا جستا، نجمن نجمن، ایک مرتبہ سارا نازل نہیں ہوا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اس پر اعتراض بھی کرتے تھے مشرک، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں پورا کلام نازل ہو جاتا، پوری کتاب ہی اتر آئے اور ہم دیکھیں کہ کتاب اتر رہی ہے، ہم اس کو پکڑ کر اس کو دیکھ بھی سکیں، چھو بھی سکیں. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو اس میں مصلحت ہے تاکہ آپ کے قلب کو ثبات حاصل ہو، جیسے جیسے حالات ہیں اور جوں جوں کیفیات گزر رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے رہنمائی قدم قدم پر اس سے ٹھہراؤ بھی حاصل ہو اور پوری طرح جذب ہو سکے. ورتناہ ترتیلا, اور ہم نے اس کو بترتے ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. تیسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کتاب وہ ہے, یہ کلام, یہ قرآن جو ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور منو عن موجود آج بھی. اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا. کوئی اور آسمانی کتاب آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتی, یا کسی اور آسمانی کتاب کے ماننے والے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اصل ہے اور اوتھینٹک ہے. اس لیے کہ ہے ہی نہیں. تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں کوئی ایک نسخہ بھی موجود نہیں. انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں ایک نسخہ بھی موجود نہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہسٹری کے اندر بھی بیچ میں کئی سو سال کے گیپس ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتاب کا, پھر یادداشت سے مرتب کی گئی. ہاں یہ کتاب ہے قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اور چونکہ سب کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے, تورات بھی اللہ کی کتاب تھی, انجیل بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, قرآن بھی اللہ کی کتاب, مضمون ان سب کا ایک تھا, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت. لیکن چونکہ آخری ایڈیشن ابھی آنا تھا, سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی, اسپیشل پروٹیکشن ان کو نہیں دی گئی. ایک رسول کے بعد دوسرے آ رہے ہیں, دوسرے کے بعد تیسرے آ رہے ہیں, چلے آپ سلسلہ چلتا رہا. کامل کتاب سورہ مائدہ میں جو جس کا اعلان ہوا, یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, نعمت ہدایت کی تکمیل کر دی ہم نے, اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. یہ کامل اور مکمل کتاب جب نازل ہوئی ہے, اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا, کیونکہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا کہ دوبارہ وہی آئے, اور اگر سابقہ کتاب میں تحریف ہو گئی ہے تو پھر اس کی وضاحت ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. اس کا اب معاملہ ختم, چیپٹر بند. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لینا بھی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ رسول آ رہے تھے, اور اب اس کی حفاظت کا ذمہ لینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے, پایہ تکمیل کو پہنچ کر یہ چیپٹر بند کر دیا جائے. چنانچہ ساری دنیا ماننے پر مجبور ہے. آپ کو معلوم ہے فرام ڈے ون, پہلے دن سے یہود و نصارہ اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی, آپ کو شہید کرنے کی کئی مرتبہ سازشیں کی گئیں جو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دی اور ناکام بنا دی, لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, وہ دن اور آج کا دن. اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے اصل قرآن نہیں ہے, لیکن انہیں قدم قدم پہ ناکام نہیں, کر ہی نہیں سکتے. پھر دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے الفرقان کے نام سے کبھی کوئی ایک نئی چیز لیا کر پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے قرآن کا ایک متبادل, اس جیسی ایک کتاب ہم بھی لے آئے ہیں. قرآن نے اگر چیلنج کیا تھا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ, جو ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک کتاب لے آؤ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کتاب تصنیف کر دی ہے, آپ کا اپنا کلام ہے, من گھڑت معاذ اللہ وہ جو الزام لگاتے تھے. تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے, اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس کے مقابلے پر تم خود کوئی کلام پیش کر دو. اس وقت وہ ناکام ہو گئے تھے اور آج بھی ناکام, قیامت تک ناکام رہے. ایک سورت ہی لے آؤ, کتنا بڑا چیلنج ہے. قرآن مجید اس کی ایک سورت تین آیتوں پر بھی مشتمل ہے, بلکہ تین سورتیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں, ایسی ہی کوئی سورت لے آؤ. اچھا آج بیوقوف وقوف بنا رہے ہیں ہمیں, اب وہ عربی زبان جس طرح بھی جوڑ جاڑ کے کوئی چھپی چیز پیش کر دیں گے, سوائے اہل عرب کے کوئی نہیں جان سکتا, کوئی موازنہ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کا متبادل ہے یا نہیں ہے, ہمیں تو نہیں معلوم. کوئی عرب جو ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہو ہمیں نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے یا قرآن حدیث جو ہے وہ زبان سے پیش کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں. تو اس قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہاں ہم نے ایک کلام تیار کیا ہے متبادل، لیکن اس کو بھی دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹوٹلی ناکام ہو گیا. سازشیں بے پناہ کی ہیں انہوں نے، لیکن ماننے پر مجبور ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایک شوشے کے تبدیلی کے بغیر. منو عن، اس کا جو زبان نزول ہے ہم بھی آج کل زیادہ تر عادی ہیں عیسائی کیلنڈر کے کم جو شمسی تقویم ہے تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو 610 عیسوی میں اس کا نزول شروع ہوا ہے اور 632 عیسوی میں اس کا نزول تکمیل کو پہنچا، 22 برس یہ عرصہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پھر آسمانوں میں بڑے پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ شیاطین جن جن کی رسائی کافی دور تک ہے آسمانوں میں وہ کوئی اس کے اندر آبیزش نہ کر دیں اور اس میں کوئی شرارت نہ کریں. چنانچہ اس وقت جب آسمانوں میں پہرے بٹھا گئے تو جنات کو خود احساس ہوا کہ یہ تو پھر کوئی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کوئی رسول آئے ہیں. کیونکہ جنات کو معلوم ہے کہ جب بھی آسمان سے وحی کا معاملہ ہوتا ہے نزول کا تو خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، خصوصی انتظام ہوتا ہے حفاظت. سورہ جن کے اندر یہ بات آئے گی جب ہم پڑھیں گے 29 پارے میں، انہوں نے کہا کہ بہت شدید پہرے ہم نے دیکھے ہیں آسمانوں میں، یقیناً کوئی نہ کوئی رسول جو ہے اس کی بعثت ہوئی ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ اس کی بعثت کے نتیجے میں قوم جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کیا ہے یا ان کی تباہی کا فیصلہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ تو وہ جانتے ہیں جنات کہ جب رسول آتا تھا اور قوم اگر اس کا انکار کر دے، تکذیب کر دے تو پھر قوم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بالآخر نسیہ منسیہ کر دی جاتی، تباہی، عذاب استیصال آ کر رہتا تھا. تو ہمیں نہیں معلوم، رسول تو آ گیا کچھ اندازہ ہو رہا ہے، پہرے بڑے سخت ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کیا یا ان کے لیے خیر کا فیصلہ کیا. بہرحال یہ وہ عرصہ ہے 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک، یہ کل 22 برس بنتے ہیں. اور قمری تقویم کے اعتبار سے 23 بن جائیں گے، یہ شمسی تقویم ہے. زمانی اعتبار سے تو ہم نے اس کا تعین کر دیا کہ نزول ہوا، اب مکان کے اعتبار سے اس کا نزول کس جگہ ہوا ہے، وہ علاقہ کون سا تھا، چنانچہ وہ حجاز کا علاقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآنی آیات نازل ہوئی آپ اسی علاقے میں تھے، وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو یا اس کے قرب و جوار، یہ سب حجاز کا علاقہ ہے. اسی زمین پر نازل ہوا ہے، حجاز کے علاقے میں نازل ہوا. ہاں دو آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شب معراج میں آپ کو عطا ہوئی تھی، وہ سدرۃ المنتہا پر آپ کو عطا ہوئی ہیں، یہ عرش الہی کے دو عظیم خزانے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ابھی ہم نے نماز کے دوسری رکعت میں سنی تھی. اب اس سے آگے چلتے ہیں تعارف قرآن کے حوالے سے، اس کا اسلوب کیا ہے. میں نے عرض کیا عام کتاب تو نہیں ہے، عرب زیادہ واقف تھے قصیدے سے، شاعری سے، اور اس میں ان کے ہاں ایک سے ایک بڑا شاعر موجود ہوتا تھا اور مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن تھا، بڑے قدرت الکلام، قادر کلام، قادر الکلام شاعر وہاں پر موجود تھے. لیکن قرآن مجید شعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اگرچہ مخالفین الزام لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے کلام کے اندر کچھ یہ شاید شاعر ہیں، شاعری کا گمان ہوتا ہے یا شاعری کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے تو ان کے کلام میں بھی بڑی تاثیر تو ہے، یہ شاعر ہیں. رسول تو ماننا نہیں تھا انہیں، تو طے کیے بیٹھے تھے کہ رسول نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر یہ کلام کیا ہے. تو کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہیں، کاہن جو ہے وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، یہ بھی کچھ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، شاید کاہن ہیں معاذ اللہ. لیکن بہرحال قرآن مجید نے سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ اور وما ہوا بقول شاعر، ہرگز یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور نہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی ہے، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، آپ اس سے بلند ہیں. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے اور بڑا واضح قرآن. تو پھر شاعری نہیں ہے تو پھر عام اسلوب کی کوئی کتاب ہے؟ نہیں. اس کے اندر شاعری کا کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے، بحر ہوتی ہے، اس کی وزن ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، ان سب کا لحاظ رکھا جائے گا، شاعری کے پیمانے پر کوئی کلام پورا اترے گا. لہذا والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جو ایک آزاد شاعری کا کانسیپٹ ہے، بلینک ورس، قرآن کا اسلوب اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی کسی قدر ردم بھی ہے، فواصل بھی ہیں، قوافی صوتی آہنگ بھی ہے، اور کہیں کہیں بہت نمایاں ہے، لیکن وہ ردیف قافیے اور وزن اور بحر کی وہ پابندی جو شعر میں ہوتی ہے اس سے آزاد ہے. تو یہ ایک کسی قدر اس کے قریب ہے اس کلام کا اسلوب، جسے ہم آج کہتے ہیں کہ آزاد نظم ہے یا بلینک ورس. پھر یہ کہ یہ کتاب، جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ چیز دیگرست، یہ عام معنوں میں کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مقالات کا مجموعہ بھی نہیں ہے. کتاب کے اندر بہت سے مقالات ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک عنوان ہے، اس کے مطابق ایک تفسیر آ رہی ہے، پھر ایک نیا عنوان ہے، پھر تفسیر آ رہی ہے. یہاں تو ایسا نہیں ہے. سورہ بقرہ کے اندر کون سا موضوع اور مضمون ہے کہ جو نہ آیا ہو، جس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو؟ ڈھائی پارے پر محیط سورت ہے، اپنی جگہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. چنانچہ اس کا اسلوب پھر کیا ہے؟ اسلوب جو ہے قرآن کا وہ خطبے کا ہے، یہ ویسے بھی کلام اللہ ہے، اور خطبے کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بڑی جاندار اس کا آغاز ہو اور ایک بڑا مؤثر اختتام ہو، اور درمیان میں کبھی خطاب حاضرین سے ہو رہا ہوگا، کبھی جو موجود نہیں ہیں ان کو خطاب کر کے بات سنائی جا رہی ہوگی، تحویل خطاب بھی ہوگا، ابھی ان سے بات ہو رہی ہے، ابھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، ابھی یہود سے ہو رہی ہے، پھر مشرکین کی طرف خطاب مڑ گیا ہے. لیکن اس کے اندر ایک ربط، ایک مضمون کے اعتبار سے یہ ایک مربوط کلام ہے جب اس کے اندر آپ غور کرتے ہیں. چنانچہ ہر سورت کا اپنا ایک خصوصی مرکزی مضمون بھی ہوتا ہے، اور یہ خطبات ہیں، اور خطبات میں کوئی بڑا خطبہ ہے، کوئی طویل خطبہ ہے، کوئی بہت مختصر بھی ہے. سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر محیط ہے، سورہ آل عمران ڈیڑھ پارے پر محیط ہے، اسی کے لگ بھگ بلکہ اس سے کچھ زیادہ سورہ نساء بھی ہے، لیکن تین تین آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورتیں بھی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی ایک خطبہ ہے. چنانچہ یہ ڈیوائن اوریشنز ہیں، یہ اللہ تعالی کے 114 خطبے ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، اور کسی خطبے کا کوئی بہت زیادہ معین طور پر ایک عنوان آپ نہیں رکھ سکتے، اکثر کے اندر بہت سے اہم باتوں کا احاطہ کر کے ایک جامع پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں کسی قدر موضوعات کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فلاں مضمون زیادہ ڈسکس ہوا، اس میں فلاں مضمون زیادہ ڈسکس ہوا. اب اگلی بات یہ کہ کیا یہ اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ کتاب بھی ہے اگرچہ عام معنوں میں کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے خطبات ہیں، اس کا اسلوب خطبے کا ہے، 114 خطبے ہیں، موضوع کیا ہے؟ فلسفہ موضوع ہے، فزکس موضوع ہے، بایولوجی موضوع ہے، جیولوجی، ویسے تو ایک اعتبار سے آپ دیکھیں جو کہا تھا کسی نے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن مجید میں تمام علوم کسی نہ کسی انداز سے اس قرآن کے اندر موجود ہیں، ان کے ایکزیمز آپ کو مل جائیں گے، ان کے حوالے مل جائیں گے، ریفرنسز مل جائیں گے، لیکن ان موضوعات کو قرآن نے اپنا مرکزی مضمون نہیں بنایا. مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا ہے اور آبادی بہت بڑھ جائے گی تو ضرورت ہے کہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ بڑھائی جائے، تو اس کے لیے آسمان سے وحی نازل کی جاتی کہ کیسے فی ایکڑ پیداوار زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ موضوع تو نہیں ہے. 114 سورتیں آپ پڑھ جائیے، یہ موضوع کہیں نہیں آیا. یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیج دیا اور توانائی کے ذخیرے ودیعت کر دی ہیں، اس میں پوٹینشیلز ہیں، اسی زمین کے اندر ہیں، ودیعت شدہ ہیں، آہستہ آہستہ بروئے کار آ رہے ہیں، انسان ان کو ٹیپ کر رہا ہے. لیکن ان کو ٹیپ کرنے کے لیے آسمانی وحی نازل نہیں ہوئی کہ یہ طریقہ ہے کہ ان توانائی کے ذخیروں سے فائدہ اٹھانے کا، کبھی نہیں، یہ موضوع کبھی نہیں آیا. پھر کیا موضوع؟ موضوع ہے انسان کی ہدایت. دیکھیے، ایک طرف تمام اللہ کا کلام ہے اور قرآن، کائنات کی تخلیق، اس زمین کی تخلیق، اس انسان کی تخلیق، اس سب کے اوپر بھی اس کے اندر ریفرنسز موجود ہیں، لیکن اس کو موضوع نہیں بنایا، اشارے کر دیے گئے اور ان کے اندر بڑی رہنمائی ہے. لیکن اصل موضوع وہ ہدایت. اسی لیے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ اصل میں ہدایت ہے. اور اگر آپ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو وہاں ہم نے کیا چیز مانگی ہے اللہ سے، ذرا غور کیجئے. سورہ فاتحہ دعا ہے، اس پر انشاءاللہ کل مختصر گفتگو ہوگی. مرکز نقطہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری رہنمائی فرما اس سیدھے راستے کی جس پر چل کر ہم ناکامی سے بچ کر کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے نظر میں کامیاب ہیں. وہ رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہے جو صرف آسمان سے ہی مل سکتی ہے، کامل رہنمائی. اس رہنمائی کے حوالے سے انسان کی فطرت میں کچھ اشارات رکھ دیے ہیں، تفصیلی رہنمائی نہیں دی گئی. تفصیلی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کر دیا، پہلے نبی، پہلے آدم، حضرت آدم علیہ السلام خود نبی. چنانچہ پہلے دن سے ہی آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ ہدایت جو ہر انسان کی ضرورت ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ جو کامیابی تک پہنچا دے. اور اس میں امپلائڈ ہے ایک بات جو عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہدایت کس بارے میں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ایک امتحان میں ڈالا ہے، اس میں کامیابی کے لیے گائیڈنس چاہیے. دنیا سے گزرنے کے بعد ہر انسان کے دو ہی امکانات ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں نا، تمام رسولوں نے اور نبیوں نے ایک بات کی خبر دی ہے اور بہت تاکید سے دی ہے. ان کے جو بھی ان کی دعوت تھی، جو پیغام تھا، اس کا مرکز نقطہ یہ تھا کہ ایک عالم اور آئے گا اور وہ اصل آخرت، وہ دنیا جو ہے، زندگی اصل میں وہ ہے، یہ اس سے پہلے صرف ایک آزمائش کی عرصہ ہے جس میں تمہیں رکھا گیا، یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے. رزلٹ وہاں اناؤنس ہوگا، اور وہاں رزلٹ جب اناؤنس ہوگا تو دو امکانات ہیں، جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا، اور جو کامیاب قرار پایا اس کے لیے وہ کچھ ہے جو تم سوچ نہیں سکتے، اس کا عنوان جنت ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ کامیاب قرار پانے والے بہت کم. والعصر ان الانسان لفی خسر، گویا ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے اس خسارے سے، ناکامی سے، اس نار جہنم سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، ایفرٹ کرے، راستہ کون سا ہمیں بتایا جائے. پروردگار تو بتا، بڑے بھرپور امتحان سے دوچار کر دیا، بہت سنگین امتحان ہے، تو رہنمائی بھی تو عطا کر. اہدنا الصراط المستقیم. اور اس دعا کے جواب میں، اور یہ دعا اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے، ہم تو دعا مانگتے بھی ہیں تو بغیر کسی شعور کے کہ کیا مانگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجویز کیا کہ دن میں بیسوں دفعہ یہ دعا مانگو، تمہاری اصل ضرورت یہ ہے، باقی چیزیں تمہاری ضرورت نہیں ہیں، ہیں اصل ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، باقی مسئلے بہت چھوٹے ہیں. چنانچہ اس کتاب کا موضوع ہی ہدایت ہے، گائیڈنس، کے جس امتحان میں ڈالا گیا اس میں کامیابی کے لیے راستہ کون سا ہے، فکری اعتبار سے کیا سوچ ہونی چاہیے، صحیح علم اور پھر صحیح عمل، وہ عمل کے جو اللہ کو راضی کیا جا سکے جس کے ذریعے، اور آخرت جو اصل مستقبل ہے اس کو ہم سنوار سکیں. پوری ڈیٹیل اس کی ہمیں عطا کر دی گئی اور جامع ترین گائیڈ بک ہمیں عطا کی گئی قرآن کی شکل میں. اسی لیے اسی سورہ بقرہ میں، بلکہ پہلی رکعت میں جو ہم نے آیات سنی اس میں یہ الفاظ موجود تھے، ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس کتاب کے اندر اور بہت سے پہلو بھی ہیں، ڈائمینشن. ایک انتہائی مقدس بابرکت کتاب، گھر میں رکھو برکت ہوگی. آج مسلمان بھی یہ کر رہا ہے، اور آپ کے شاید علم نہ ہوگا، مجھے بعض دوست نے بتایا، کینیڈا اور امریکہ میں، وہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں، اپنی دکان کے اندر آیات قرآنی کے ٹکڑے لگا لیتے ہیں برکت کے لیے، اس سے برکت ہوتی ہے. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم قرآن سے کوئی افادیت ہماری نظر میں ہے ہی نہیں. بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو برکت کے لیے اس کو قرآن کے سائے سے گزار دیا جائے، کاروبار بھی برکت ہو جائے، دنیا کے اندر مسائل جو ہیں پریشانیوں سے بچ سکے کسی طرح، اس کے لیے قرآن ایک سیر ہے. اور اس کے اندر شفا بھی ہے، شفا الدماغ کی صدور، ایک تو ویسے باطنی امراض، روحانی امراض، اس کی شفا ہے، لیکن اس کے اندر یہ آیات شفا بھی ہیں، اس کے اندر وہ پہلو موجود ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. یہ ساری ڈائمینشن ہیں اس قرآن کی، لیکن اصلاً یہ نازل کس لیے کیا گیا؟ کتاب ہدایت، جس سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. باقی سب پہلوؤں سے ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فال بھی اس سے نکال لیں گے، تعویذ بھی اس کے بنا کے جو ہے وہ گلے میں لٹکا لیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں. تو اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، گائیڈ بک. چنانچہ یہ ہے ہی کتاب ہدایت، اصلاً کتاب ہدایت ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی. اسی لیے کہیں فرمایا ہدن للناس، ہدن للمتقین، ہدن ورحمت للمؤمنین، ہدن ورحمت للمحسنین، ہدن وبشرى للمؤمنین، ہدن وموعظة للمتقین. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا لے جانے والا ہے کامیابی کی طرف، جس کامیابی کی ہر شخص کو شدید ضرورت ہے. نارے جہنم سے بچنا ہر شخص کا مسئلہ ہے، ابھی اسے نظر نہیں آ رہی، لہذا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو پہاڑ بنا لیتا ہے. وہاں پہنچے گا تو پتہ لگے گا کہ دنیا کے مسئلے تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا. جب ہر شخص کی خواہش ہوگی، جو قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہیں گے کہ کاش کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے گناہوں کے فدیے کے طور پر قبول کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، کسی طرح ہمیں بچا لیا. وہ جس اولاد کی محبت کی وجہ سے دنیا میں خیال ہی نہیں کیا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، سب کچھ جو ہے اس سے بلند ہو گئے کہ نہیں ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں, انہیں اعلیٰ تعلیم دلانی ہے. اور وہاں خواہش ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے پاداش میں ہماری طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, انہیں قبول کر کے جہنم میں ڈال دو, کسی طرح بچاؤ, مجھے بچاؤ. یہ ہو رہا ہے وہاں پر. لیکن اس سے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا, نبیوں کو بھیجا گیا, کتابیں نازل کی کہ دنیا میں لوگ آنکھیں کھول لیں, انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ دن آنا ہے. اور اس کے لیے گائیڈ بک, اس عذاب جہنم سے بچنے کا اور پھر کامیابی تک پہنچنا, وہ جنت, اس کا راستہ کون سا ہے, طریقہ کون سا ہے, اس راستے کی تفصیلات کیا ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں, اصل موضوع یہ ہے. چنانچہ سورہ یونس کی ایک آیت, دو آیات ہیں قرآن کے حوالے سے, ان کا ترجمہ کر کے میں گفتگو ختم کروں گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں, آ گئی ہے تمہارے پاس وہ شے, تمہارے رب کی جانب سے وہ شے آ گئی ہے, جو موعظۃ من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے, واعظ ہے, ایک پیغام ہے تمہارے لیے. وشفاء لما فی الصدور, اور جو تمہارے سینے کے امراض ہیں, یعنی بیماریاں, روحانی روگ, باطنی امراض, دنیا کی محبت, مال کی محبت, انتقام اور حسد, یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو اندر کے امراض ہیں, ان کے علاج بھی ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدن, اور جو مجسم ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کو صحیح معنوں میں ماننے والے. چار الفاظ آئے ہیں, یہ موعظت ہے تمہارے رب کی جانب سے, نصیحت ہے, نصیحت آمیز ایک پیغام ہے, اور نمبر دو شفاء لما فی الصدور ہے, جو اندر امراض ہیں جن کی وجہ سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے اور شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے. دنیا کی محبت, مال کی محبت, لالچ, بغض, حسد, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان کا علاج بھی ہے اسی قرآن کے اندر. اور کامل گائیڈنس, بہترین, اعلیٰ ترین لیول کی واضح ہدایت ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے, یہ قرآن کے حوالے سے چار الفاظ آئے. اب آپ دیکھیے, ان کے اندر ایک بڑا مانوی ربط ہے. قرآن مجید اتر رہا تھا, ابو جہل اور ابو لہب بھی موجود ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اگر بنجر زمین میں آپ بہترین بیج بھی ڈال دیں گے, بیج ضائع ہو جائے گا. تو قلب کی زمین پر پہلے ہل چلانا پڑتا ہے. قرآن کی ہدایت کا بیج ڈالنے سے پہلے اس کو نرم کرنا ہوگا, اس زمین کو, وہ جو سخت ہو چکی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. تو اس قلب کی زمین کو اور مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کے لیے, اس میں گداس پیدا کرنے کی تاثیر بھی قرآنی آیات میں ہے. یہی قرآن ہے, ان آیات کو سنو گے, پڑھو گے, تو دل میں وہ گداس پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اچھا بیج ڈالنے سے پہلے جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی تلافی کرنی پڑتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ آپ بیج ڈال دیں گے, سارا غذا جو ہے وہ خودرو جھاڑیاں لے جائیں گی, اور ہدایت کا پودا جو ہے پروان نہیں چڑھے گا. لہٰذا شفاء لما فی الصدور, وہ جو بیماریاں ہیں اندر کی, دنیا کی محبت, مال کی محبت, یہ لالچ اور بغض, طمع, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ رکاوٹ بنتی, ان کا علاج بھی اسی قرآن کے اندر ہے. وہدن, اب اس کے اندر ہدایت کا بیج ڈالا جائے, یہ قرآن کی ہدایت, یہ ہے ہی الہدا. اب وہ پورے طور پر برگوبار لائے گا, بارآور ہوگا, وہ ایمان کی فصل دہلائے گی. قرآن خود, یہ سارے فنکشن خود قرآن کر رہا ہے. دل کی زمین کے اندر ہل چلانے کا کام بھی قرآنی آیات کے ذریعے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن کے ذریعے ہو رہا تھا, اسی سے تزکیہ ہو رہا ہے. اور جب تزکیہ ہو جائے گا اور جب بال کی اور دنیا کی محبت نکل جائے گی تب ہدایت کا بیج پڑے گا تو انسان آگے بڑھ کر مقام صدیقیت تک جائے گا. ورنہ ساری بات سمجھ میں بھی آ گئی, دل نے بھی گواہی دے دی, لیکن دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے, مال کی محبت. لہذا کوشش بھی کرتے ہیں تو دو قدم چلتے ہیں تو چار قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بڑھ ہی نہیں سکتے, تو بیڑی ہے پاؤں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو شخص جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, یہ شح لالچ اور پھر کنجوسی, یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر دنیا پرستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہیں, کامیاب وہ ہوں گے جن کے دل سے یہ محبت اور یہ مرض جو ہے, جن کا دل اندر سے باطن پاک ہو جائے گا, ورنہ یہی چیز رکاوٹ بنتی رہے گی. تو قرآن مجید ہی کی آیات میں یہ تاثیر ہے کہ وہ باطن کو پاک بھی کرتا اور پھر ہدایت کا بیج ڈالا جائے, پھر برابر آئے ہوگا, یہ فصل جو ہے لہلائے گی, اور پھر بالآخر قرآن ہی کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسان کو اپنے دامن میں لے کر اسے جنت تک پہنچائے گی. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. دو اساس آئے, دو باتیں آئیں, اللہ کی رحمت اور اس کا فضل, ان دونوں کو جمع کریں, ان کا حاصل ہے یہ قرآن. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا نشان ہے, یہ اس کے فضل کا ظہور ہے کہ تمہیں یہ کتاب, یہ ہدایت کتاب, ہدایت کا مکمل ایک کامل ایڈیشن یہ اللہ نے عطا کیا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. واقعی اگر کوئی جشن منانا ہو, خوشی منانی ہو, یہ عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا کر دی, یہ سیدھا راستہ ہدایت کا, یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ, اس کا دامن تھام لو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کامیابی تک پہنچا دے گا. یہ اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو, اور حدیث میں آیا کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں, ایک اللہ کے ہاتھ میں, یہ وہ رسی ہے, اور یہ کامیابی تک پہنچانے کی ضامن ہے. اور روزے کی حدیث میں بھی, آج میں نے جمعے کے خطبے میں بھی وہ حدیث سنائی تھی کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے رب مناتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی, پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا, یہ باز رہا میری وجہ سے, تو میری طرف سے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور دوسرا شافع ہوگا قرآن, اور قرآن سفارش کرے گا کہ مناتہ النوم باللیل, میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا, یہ رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگتا رہا, قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو سننا, اس نے وقت رات کا جو ہے اس میں گزارا ہے, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا دروازہ ہے یہ قرآن. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ سب سے بہتر شے ہے, جو بھی تم جمع کرتے ہو دنیا میں, جو کچھ تمہیں مل جائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس قرآن جیسی نعمت کے آگے, اگر تمہیں اس کی قدر ہو. یہ ہے قرآن کا کچھ تعارف, اور یہی قرآن ہے جو منبع ایمان و سرچشمہ یقین بھی ہے. دیکھیے آج کل مادہ پرستی کا دور ہے, دنیا کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور اس کا سارا اثر کیا ہے, ایمان زائل ہوتا ہے, اور ایمان جو ہے وہ پیچھے پس پردہ چلا جاتا ہے, اور یہ چیزیں, یہ چکا چوند کرنے والی چیزیں جو ہیں, یہ مل جائے, وہ مل جائے, اس دوڑ میں آگے نکل جاؤں, یہ بھی موقع ہے. اس ایمان کو محفوظ رکھنے اور اس کے اندر قوت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی یہ قرآنی آیات ہے. یہ ایمان اور یقین کا سرچشمہ ہے اگر سمجھ کر پڑھو گے, اور نبوت کا قائم مقام بھی ہے. ختم نبوت کے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا, اسی لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ, لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان وہ شے کہ اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دیکھیے اس حدیث کے اندر اس کے پس منظر بین السطور نظر آ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے گئے کسی وقت, کوئی وقت تو آئے گا کہ آپ کا آخری وقت ہوگا, تو پھر ہمارے لیے سہارا کون ہوگا؟ آخری نبی اور رسول تو آپ ہی تھے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئندہ تو کوئی نبی بھی نہیں آنا, کوئی رسول بھی نہیں آنا. آپ نے اس وقت کہا گھبراؤ نہیں, قد ترکت فیکم, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان وہ شے, ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا, اور یہ کتاب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے, اس کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. چنانچہ اسی حدیث کی اور روایات میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ بھی ہیں, اس لیے کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے, عملی تعبیر ہے, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات وہ قرآن مجید کی تشریح ہیں, وضاحت ہیں, تفسیر, اس کو الگ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ اثاثہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا اور اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یہ ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ اعتصام اشکن کے حبل اللہ اوست, اس کو تھامو کہ یہ ہے حبل اللہ, اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کے تمام دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے, اور سب سے بڑا معاملہ وہ ہے آخرت کا. آخرت کی کامیابی کا اصل ذریعہ یہ قرآن ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ہمارے دلوں میں, صحیح معنوں میں اس کی قدر و قیمت اس کو اجاگر فرمائے, اور اس قرآن سے اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اس قرآن عظیم سے بہترین طور پر, بہتر طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.